السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کابل کا ایک روزہ دورہ کیا ہے، جس میں انہوں نے افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں برطانوی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل نکولس پیٹرک کارٹر بھی موجود تھے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پرامن افغانستان کا مطلب پرامن خطہ اور بالخصوص پرامن پاکستان ہے. آرمی چیف نے پاکستان کے اس عزم کو دہرایا کہ ہم افغان قیادت میں افغانستان میں امن کے خواہاں ہیں. آرمی چیف نے افغان قومی مفاہمتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ سے بھی ملاقات کی. اس دورے میں ان کے ساتھ پاکستانی خفیہ ادارے ISI کے سربراہ بھی موجود تھے. افغان طالبان نے عید الفطر کے احترام کے پیش نظر ملک بھر میں 3 دن کی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے. طالبان کا کہنا ہے کہ تمام کمانڈروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ عید کے تیسرے دن تک اپنے مخالفین کے خلاف کاروائیاں روک دیں. دوسری جانب صوبے زابل میں ایک بس کو بم سے نشانہ بنانے کے نتیجے میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب افغانستان میں ہر طرف پرتشدد جھڑپیں اور بم دھماکوں کے واقعات پیش آ رہے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ مختصر دورانیے کی جنگ بندی افغانستان میں قیام امن کا پائیدار حل نہیں ہے، اور طالبان کو چاہیے کہ مستقل جنگ بندی کا اعلان کر کے مذاکرات شروع کریں. کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق افغان صدارتی محل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کو حکم دیا ہے کہ وہ عید الفطر کے احترام میں جنگ بندی کا احترام کریں. صدارتی محل کے بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان اسلامی جمہوریہ عید الفطر کے موقع پر طالبان کی 3 روزہ جنگ بندی سے آگاہ ہے، لیکن وہ اور پوری قوم افغانستان میں مکمل اور حقیقی فائر بندی پر اصرار کرتی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ شہریوں پر تشدد اور قتل عام اور املاک کی تباہی نہ صرف عید پر ممنوع ہے بلکہ عام دنوں میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہفتے کو لڑکیوں کے ایک اسکول کے باہر ہونے والے دھماکے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 63 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اقوام متحدہ، یونیسیف اور پاکستان نے اس واقعے کی مذمت کی ہے. افغان وزارت داخلہ نے اتوار کو ایک بیان میں بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں اکثریت طالبات کی ہے، جن کی عمریں 11 سے 15 سال کے درمیان ہیں. ترجمان وزارت داخلہ طارق آریان کے مطابق دھماکے میں 100 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. حملے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے، البتہ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس حملے کی مذمت کی ہے. افغان صدر اشرف غنی نے اس حملے کا ذمہ دار طالبان کو ٹھہرایا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے کابل میں اسکول کے قریب ہونے والے دھماکے کی مذمت کی ہے. پاکستان نے بھی کابل میں اسکول پر حملے کی مذمت کی ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت پاکستان افغانستان کے عوام اور حکومت سے دلی تعزیت کا اظہار کرتی ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کو ہے. افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیلزاد کا کہنا ہے کہ اگر طالبان افغان امن عمل کو مسترد کرتے ہیں تو بائیڈن انتظامیہ افغان عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی. زلمے خلیلزاد کا تاشقند، دوحہ، کابل اور دوشنبے کا دورہ مکمل کرنے کے بعد سلسلہ وار ٹویٹس میں کہنا تھا کہ اگر طالبان امن کا انتخاب نہیں کرتے تو امریکہ ان افغانوں کے ساتھ ہوگا جو ملک کو متحد رکھنا چاہتے ہیں. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے دو طرفہ تعلقات میں مزید استحکام لانے پر اتفاق کیا ہے. وزیراعظم عمران خان 3 روزہ سرکاری دورے پر جمعے کے شب سعودی عرب پہنچے تو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے جدہ کے شاہ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر خود ان کا استقبال کیا، جس کے بعد قصر سلام جدہ کے ایوان شاہی میں عمران خان اور محمد بن سلمان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے استحکام پر گفتگو ہوئی اور وفود کی سطح پر مذاکرات کیے گئے. دونوں رہنماؤں کی موجودگی میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ معاہدوں اور دو مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے مختلف علاقوں کوئٹہ اور تربت میں دو مختلف واقعات میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے فرنٹیئر کور کے کم از کم 3 اہلکار جان کی بازی ہار گئے اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے دو طرفہ تعلقات میں مزید استحکام لانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان 3 روزہ سرکاری دورے پر جمعے کی شب سعودی عرب پہنچے تھے، تو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے جدہ کے شاہ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر خود ان کا استقبال کیا، جس کے بعد عمران خان اور محمد بن سلمان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے استحکام پر گفتگو ہوئی اور وفود کی سطح پر مذاکرات کیے گئے۔ دونوں رہنماؤں کی موجودگی میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو معاہدوں اور دو مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط ہوئے۔ وزیراعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے موقع پر پاکستان اور سعودی عرب میں اعلی رابطہ کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا مقصد دو طرفہ تعاون کے کلیدی شعبوں میں تیز تر فیصلوں اور ان پر عمل درآمد کی بغور نگرانی کے لیے اعلی سطح کا ادارہ جاتی نظام وضع کرنا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے امید ظاہر کی ہے کہ اعلی رابطہ کونسل کا قیام دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کو ہر سطح پر بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے جاری بیان کے مطابق اس کاؤنسل کی سربراہی وزیر اعظم عمران خان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلطان مشترکہ طور پر کریں گے۔ کوآرڈینیشن کاؤنسل میں دونوں ملکوں کے متعلقہ وزرائے خارجہ، دفاع، دفاعی پیداوار، خزانہ، توانائی، پیٹرولیم، آبی وسائل، اطلاعات و ثقافت، داخلہ، تجارت اور سرمایہ کاری اور انسانی وسائل شامل ہیں۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ سپریم کاؤنسل کے امور کار میں رابطہ کاری کا فریضہ انجام دیں گے، جبکہ سالانہ اجلاس باری باری ریاض اور اسلام آباد میں ہوں گے۔ مبصرین وزیر اعظم عمران خان کے دورے کو عالمی اور خطے کی بدلتی صورتحال میں اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے مختلف علاقوں کوئٹہ اور تربت میں دو مختلف واقعات میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے فرنٹیئر کور کے کم از کم 3 اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فائرنگ کا پہلا واقعہ کوئٹہ سے تقریباً 70 کلومیٹر دور ہرنائی اور کوئٹہ کے سرحدی مقام مارگٹ میں سرکی کچھ میں پیش آیا، جہاں حملہ آوروں نے سیکورٹی پر مامور FC 89 ونگ کی خالد چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کا دوسرا واقعہ تربت میں پیش آیا، جس میں FC کے 4 اہلکار زخمی ہوئے۔ حکام کے مطابق یہ واقعہ تربت کے علاقے شیر بندی میں اس وقت پیش آیا جب FC اہلکار پاک ایران سرحد پر معمول کے گشت پر تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اور صوبائی وزیر داخلہ ضیاء لانگو نے کوئٹہ اور تربت واقعات کی مذمت کی ہے۔ افغان طالبان نے عید الفطر کے احترام کے پیش نظر ملک بھر میں 3 دن کی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ تمام کمانڈروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ عید کے تیسرے دن تک اپنے مخالفین کے خلاف کارروائیاں روک دیں۔ دوسری جانب صوبہ زابل میں ایک بس کو بم سے نشانہ بنانے کے نتیجے میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ اعلان ایسے وقت پر کیا گیا جب افغانستان میں ہر طرف پرتشدد جھڑپیں اور بم دھماکوں کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مختصر دورانیے کی جنگ بندی افغانستان میں قیام امن کا پائیدار حل نہیں، اور طالبان کو چاہیے کہ مستقل جنگ بندی کا اعلان کر کے مذاکرات شروع کریں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
عید الفطر کے حوالے سے طالبان کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں اپنے حملہ آوروں کو مزید تاکید کی گئی ہے کہ اگر مخالف فریق حملہ آور ہوں تو اپنے علاقے کے دفاع کے لیے تیار ہوں۔ اس کے علاوہ طالبان کو اپنے مخالفین کے علاقوں میں جانے سے اجتناب کا کہا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ مخالفین کو بھی اپنے زیر اثر علاقوں میں پابندی کا کہا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت افغانستان میں غیر یقینی کی صورتحال ہے، جس کی وجہ سے خلا کے پیدا ہونے کے بعد دیگر طاقتیں اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں جو کہ افغانستان میں امن کے خلاف ہیں۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ نگار رحیم علی یوسفزئی کا کہنا ہے کہ اس خلا کا فائدہ یقینی طور پر داعش اور اس جیسی دیگر تنظیمیں اٹھا رہی ہیں، کیونکہ افغانستان میں امن کا قیام القاعدہ اور داعش جیسی تنظیموں کے حق میں قطعی نہیں ہے۔
میرے خیال میں یہ جو سارے اہم فریق ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ مذاکرات کا عمل شروع کرے، اور یہ جو تشدد میں اضافہ ہوا، حملے بڑھ رہے ہیں، کئی ایسے حملے بھی ہوئے جس کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، تو یہ بھی پریشان کن صورتحال ہے۔
دوسری جانب ماہرین طالبان کی جانب سے عید الفطر کے موقع پر 3 دن کی جنگ بندی کے اعلان کو ناکافی قرار دیتے ہیں۔ افغانستان کے قومی مفاہمت کی اعلی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کے مشیر پائندہ محمد حکمت نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
افغانستان میں امن 3 دن یا 5 دن کی جنگ بندی سے ممکن نہیں ہوگا، اور نہ اس کے ذریعے عوام کے چہروں پر دائمی خوشیاں لائے جا سکتی ہے، کیونکہ عوام جنگ سے تنگ ہو چکے ہیں۔ صرف دائمی جنگ بندی اور فوراً مذاکرات کا آغاز مسائل کا دائمی حل ہو سکتا ہے۔
پائندہ محمد حکمت کا کہنا ہے کہ اگرچہ طالبان اکثر مواقعوں پر دہشت گردی کی کارروائیوں کی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں، تاہم افغانستان میں ہر کارروائی کی ذمہ داری انہی پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ تشدد کی کارروائیوں میں طالبان ہی ملوث ہیں، اور اگر طالبان واقعی امن کے خواہاں ہیں تو افغانستان میں مکمل جنگ بندی کا اعلان کریں، اور اس کے بعد اگر کوئی گروہ دہشت گردی کی کارروائی میں ملوث نظر آتا ہے تو پھر اس کی نشاندہی آسانی سے ممکن ہو پائے گی، لیکن موجودہ حالات میں افغانستان میں شورش کی ذمہ داری طالبان پر ہی عائد ہوتی ہے۔ نذر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان حکومت نے طالبان کی جانب سے عید پر 3 دن کی جنگ بندی کے اعلان پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ طالبان نے گزشتہ شب کہا تھا کہ وہ اس ہفتے عید الفطر کے موقع پر 3 دن حملے نہیں کریں گے۔ اس اعلان کو 12 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی صدارتی محل سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ افغان مفاہمت کی اعلی کونسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں ملک کے حالیہ بحران کا حل مذاکراتی عمل میں تیزی، مستقل جنگ بندی اور لڑائی کا خاتمہ ہے۔ مختصر مدت کی جنگ بندی سے عوام کو تھوڑے سے وقت کے لیے امن ملتا ہے، جو افغانستان کی لڑائی کا بنیادی اور مستقل حل نہیں۔ انہوں نے طالبان پر زور دیا کہ وہ مذاکرات کی طرف واپس آئیں اور ملک میں تشدد کا خاتمہ کریں۔ سابق صدر حامد کرزئی نے ایک بیان میں طالبان کے جنگ بندی کے اعلان کو سراہا ہے۔ طالبان کے دوحہ دفتر کے ترجمان ڈاکٹر نعیم نے ٹویٹر پر لکھا کہ اس جنگ بندی کا مقصد ہم وطنوں کو عید کے دوران پر امن اور محفوظ ماحول فراہم کرنا ہے، تاکہ وہ مکمل ذہنی سکون کے ساتھ خوشی بھرا یہ تہوار منا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام مجاہدین کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ عید کے پہلے دن سے تیسرے دن تک ملک بھر میں دشمن پر حملے روک دیں، لیکن اگر دشمن ان ایام میں کوئی حملہ کرے تو اپنے تحفظ اور اپنے علاقے کے دفاع کی خاطر جواب دینے کے لیے تیار رہیں۔ یہ تیسرا موقع ہے کہ طالبان نے عید کے موقع پر 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کابل کے کئی شہریوں نے جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے اور طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ 3 روزہ فائر بندی کو مستقل جنگ مدنی میں بدل دیں۔ ایک شہری احسان اللہ کا کہنا ہے کہ افغان عوام کے لیے 5 منٹ کی جنگ بندی بھی اہم ہے۔ حاجی امین اللہ کہتے ہیں کہ جنگ بندی پہلی بار نہیں کی جا رہی، ماضی میں بھی ایسا کیا گیا لیکن اس کے بعد پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ طالبان جنگ بندی چاہتے ہیں تو مکمل امن قائم کریں۔ اس سے پہلے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہفتے کے روز لڑکیوں کے ایک اسکول کے باہر ہونے والے دھماکے میں ہلاک افراد کی تعداد 63 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اقوام متحدہ، یونیسیف اور پاکستان نے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ افغان وزارت داخلہ نے اتوار کے روز ایک بیان میں بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں اکثریت طالبات کی ہے، جن کی عمریں 11 سے 15 سال کے درمیان ہیں۔ ترجمان وزارت داخلہ طارق آریان کے مطابق دھماکے میں 100 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے۔ حملے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی، البتہ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس حملے کی مذمت کی ہے، جبکہ افغان صدر نے اس حملے کا ذمہ دار طالبان کو ہی ٹھہرایا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں عام لوگوں اور ڈاکٹروں سمیت محکمہ صحت کے اہلکاروں کے بعد پولیس فورسز کے اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد بھی کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں میں شامل ہے۔ پولیس کی جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اب تک 1500 سے زائد متاثر ہونے والے اہلکاروں میں 44 کی اموات ہوئی ہیں۔ ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی زیادہ تعداد پشاور سے ہے، جبکہ متاثر ہونے والوں میں اکثریت کا تعلق مانسہرہ سے بتایا جاتا ہے۔ حکومتی اعلانات اور دعووں کے باوجود کورونا سے متاثر ہونے والوں یا ان کے لواحقین کے لیے کسی طرح کا امدادی پیکج یا معاوضہ نہیں دیا جاتا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
خیبر پختونخوا میں عام لوگوں اور محکمہ صحت سے منسلک ڈاکٹروں اور دیگر طبی عملے میں شامل افراد کے بعد پولیس کے افسران اور اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد بھی کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں میں شامل ہے۔ محکمہ پولیس کی جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اب تک 1500 سے زائد پولیس اہلکار کرونا سے متاثر ہونے والوں میں شامل ہے، جبکہ 44 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ کرونا سے متاثر یا ہلاک ہونے والے پولیس سالکاروں کی لواحقین کو کسی قسم کا خصوصی امدادی پیکج نہیں دیا جاتا. پشاور پولیس کے سربراہ احسن مختار نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
نہیں ابھی تک کوئی اس طرح کا ڈیسیجن نہیں ہوا کہ ان کو کوئی خصوصی پیکج یا ان کو شہید ڈکلیئر کیا جائے، اور جو ان کو نارملی جو ڈیتھ ان سروس ہوتی ہے اسی طرح کنسیڈر کیا جا رہا ہے. جو ٹیررزم میں آتے ہیں جن کی ڈیتھ ٹیررزم میں ہوتی ہے تو ان کو تو شہدا پیکج ملتا ہے اور وہ شہید ڈکلیئر ہوتے ہیں.
محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق محکمہ صحت سے منسلک ڈاکٹر اور دیگر طبی عملے میں شامل افراد کی تعداد جو کرونا وائرس کے نتیجے میں ہلاک ہوئے ہیں اب 100 سے بھی تجاوز کر گیا ہے. ہلاک ہونے والوں میں سب سے بڑی تعداد 65 ڈاکٹروں کی ہے. رپورٹ کے مطابق محکمہ پولیس کے افسران اور اہلکار بھی کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کے ہائی رسک کی فہرست میں شامل ہے، مگر ان کو ڈاکٹروں اور محکمہ صحت کی دیگر اہلکاروں کی طرح ترجیحی بنیادوں پر ویکسینیشن کے عمل میں شامل نہیں کیا گیا ہے. ادھر افغانستان میں رکی ہوئی پاکستانی باشندوں کی تورخم کے راستے واپسی کا سلسلہ جاری ہے. حکام نے بتایا ہے کہ اتوار کی شام تک تورخم کے راستے 721 افراد واپس آئے ہیں. واپسی پر ان افراد کی کورونا ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں، اور کورونا سے متاثر ہونے والوں کو لنڈی کوتل کی ضلع ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا جاتا ہے. لنڈی کوتل کی ضلع اسپتال کے کورونا وارڈ کے انچارج ڈاکٹر احسان افریدی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
پہلے ویو میں جو ہم نے انتظامات کیے تھے تو وہی انتظامات ہم نے دوبارہ بر وکال لائے ہیں. 125 بیڈ آئسولیشن سینٹر ہم نے ری فرنش کیا ہے. تو ابھی تک ہمارے پاس تقریباً 3 بندے جو پازیٹو تھے اور اس کا تعلق پنجاب سے آئے تھے، تو اس کو ہم نے اسیس کیا.
ملک کی دیگر صوبوں اور علاقوں کی طرح خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے لاک ڈاؤن کا سلسلہ پچھلے 3 دنوں سے جاری ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے سیاحتی مقامات پر لاک ڈاؤن کے سلسلے میں لگائی گئی عائد پابندی میں ترمیم کی ہے. محکمہ سیاحت کے ترجمان لطیف الرحمان نے اس ترمیم کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیر ملکی سیاح اس پابندی سے مستثنا ہے، اور وہ خیبر پختونخوا کے کسی بھی سیاحتی مقام پر جا سکتے ہیں اور وہاں پر قیام بھی کر سکتے ہیں. محکمہ صحت کے اہلکاروں کی جاری کردہ اعداد شمار کے مطابق ملک بھر میں پچھلے شب و روز میں کرونا سے 78 اموات ہوئی ہیں، جن میں 27 کا تعلق خیبر پختونخوا سے بتایا جاتا ہے. خیبر پختونخوا میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان میں صحافتی تنظیموں نے وفاقی کابینہ کی جانب سے صحافیوں کے تحفظ کے بل کی منظوری کو خوش آئند کہا ہے. تاہم صحافی رہنما کہتے ہیں کہ اس قانونی مسودے کے سامنے آنے والے بعض نکات مبہم ہیں جنہیں واضح کیا جانا ضروری ہے. بل کے مطابق صحافیوں اور میڈیا پروفیشنلز کو اپنے ذرائع خفیہ رکھنے کا حق حاصل ہوگا، جبکہ صحافیوں کو کام کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے گا. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پاکستان کی وفاقی کابینہ نے گزشتہ ہفتے صحافیوں اور میڈیا کارکنوں کے تحفظ کے بل کی منظوری دی ہے، جسے پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاس میں قانون سازی کے لیے پیش کیا جائے گا. اس قانونی بل میں صحافیوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ حقوق کی ضمانت بھی دی گئی ہے. وفاقی کابینہ کی جانب سے منظور کردہ اس بل کا مسودہ تاحال عام نہیں کیا گیا ہے. ملک میں صحافیوں کی سب سے بڑی تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر شہزادہ ذوالفقار کہتے ہیں کہ بل کی دستیاب تفصیلات کو دیکھا جائے تو حکومت صحافیوں کے تحفظ سے زیادہ ان کی فلاح کی بات کرتی ہے، جس سے یہ تشویش پیدا ہوتی ہے کہ کہیں ان کے تحفظ کا مسئلہ نظر انداز تو نہیں کر دیا گیا. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے تجویز کردہ کمیشن کے اختیارات محدود رکھے گئے ہیں اور اسے فقط حکومت کو سفارش کرنے کا حق دیا گیا ہے.
تمام باتیں طے پا گئی حکومت کے ساتھ، یعنی اس انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کے آپ کے ریکمنڈیشن کو اس کو ہم انٹرٹین کریں، اور آخر میں جا کے پتا چلا کہ جناب انہوں نے فاروق نسیم نے بالکل یہ 20 بندوں کے سامنے اس میٹنگ میں کہا کہ یہ آرٹیکل 25 سے متصادم، اور اس کے بعد جا کر جو ابھی پھر اس کو تو وہ ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے کہ سارا کچھ بدل کے کہ انہوں نے چلے.
رپورٹرز ود آؤٹ بارڈر کے پاکستان میں نمائندے اقبال خٹک کہتے ہیں کہ اس بل کی منظوری سے امید کی جا سکتی ہے کہ صحافیوں پر حملوں اور کام میں رکاوٹ کے بڑھتے رجحان کو روکا جا سکے گا. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ صحافیوں پر تشدد، قتل اور ہراساں کیے جانے کے واقعات پر ریاست عملی اقدام نہ اٹھا کر لاتعلقی ظاہر کرتی رہی ہے، جس کے سبب ملک میں صحافیوں نے خود ساختہ سینسرشپ اختیار کر لی۔
اپوزیشن بھی کو بھی ضرورت ہے، آزاد میڈیا کی، حکومت کو بھی۔ تو یہ جو ایک جوائنٹ ان کا انٹرسٹ کا وہ بل ہے، اس میں دلچسپی لے کے اس کو جلدی سے جلدی پہلے تو اسمبلی میں پیش کرنا چاہیے اور پھر اس پہ تفصیل کے ساتھ بحث ہونی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بحث جلدی نہیں ہونی چاہیے تاکہ ایک ایسا بل نہ آ جائے جس سے ہمیں فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ملنے کا خطرہ ہو۔
پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز بل 2021 صحافیوں اور میڈیا کارکنوں کے حقوق، صحافیوں کی تربیت، فلاح اور انشورنس کے الگ الگ حصوں پر مشتمل ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور بھارت میں مہاراشٹر پولیس کے انسداد دہشت گردی دستے اے ٹی ایس کی جانب سے 7 کلو گرام یورینیم کی ضبطی کے سلسلے میں 2 افراد کی گرفتاری کے معاملے کی جانچ اب نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی این آئی اے کر رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ضبط شدہ یورینیم کی قیمت 21 کروڑ روپے ہے۔ یورینیم کی یہ مقدار رواں سال کے فروری ماہ میں ضبط کی گئی تھی اور اے ٹی ایس نے اس سلسلے میں 3 روز قبل 2 افراد کو گرفتار کر لیا تھا۔ این آئی اے نے اٹامک انرجی ایکٹ 1962 کے تحت دوبارہ رپورٹ درج کر لی۔ گرفتار شدگان میں سے ایک شخص بازار میں یورینیم فروخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ملزمان کو ایک مقامی عدالت میں پیش کیا گیا جس نے انہیں 22 مئی تک اے ٹی ایس کی تحویل میں دے دیا۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
رپورٹوں کے مطابق اے ٹی ایس کو اطلاع ملی تھی کہ ایک 27 سالہ شخص جگر پانڈے یورینیم کی کچھ مقدار فروخت کرنے کے لیے گاہک تلاش کر رہا ہے۔ اس پر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس سے پوچھ گچھ کے بعد معلوم ہوا کہ اسے یورینیم کباڑ کا کام کرنے والے ایک شخص ابو طاہر افضل حسین چودھری نے دی تھی۔ پولیس نے ابو طاہر کو ممبئی کے نواح میں کرلا اسکریپ ایسوسی ایشن کے احاطے سے گرفتار کیا۔ برامد شدہ یورینیم بھابھا ایٹامک ریسرچ سینٹر بھیجی گئی تھی، جس نے جانچ کے بعد بتایا کہ یہ قدرتی یورینیم ہے۔ یہ انتہائی تابکار مادہ ہے اور انسانی زندگی کے لیے بہت خطرناک ہے۔ این آئی اے اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کرے گی کہ اتنا حساس مادہ ان لوگوں کے پاس کیسے پہنچا اور یہ کہ اس میں ایٹامک انرجی ادارے کے مفادات سے کوئی سمجھوتا تو نہیں کیا گیا۔ ملک کے معروف سائنسداں ڈاکٹر گوہر رضا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اس کی جانچ ہونی چاہیے۔ ان کے مطابق جن اسکریپ ڈیلرز کو پکڑا گیا ان کو کیسے معلوم ہوا کہ کباڑ میں یورینیم ہے، کیونکہ عام لوگوں کے لیے یورینیم کا پہچاننا بہت مشکل ہے۔ بھابھا ایٹامک ریسرچ سینٹر میں جہاں یورینیم تیار ہوتی ہے سخت سیکورٹی ہوتی ہے، یہ وہاں سے آئی یا کہاں سے، اس کی جانچ ہونی چاہیے۔
کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ماہر موجود ہے یا جس نے اس یورینیم کو کباڑیوں تک پہنچایا ہے، اسے یہ معلوم رہا ہوگا اور اس نے یہ بتایا ہوگا۔
انہوں نے یہ بھی کہا یورینیم کا غلط ہاتھوں میں پڑنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔
اگر غلط ہاتھوں میں پڑتا ہے تو یورینیم کا نکلنا جانا اور عام بازار سے ہوتے ہوئے غلط ہاتھوں تک پہنچنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے انسانیت کے لیے۔
پاکستان نے غیر قانونی یورینیم کی برآمدگی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے معاملے کی اعلی سطحی جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ جوہری مادوں کا تحفظ تمام ملکوں کی اولین ترجیح میں ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ یورینیم کا استعمال توانائی کی تیاری اور مختلف تجربات میں کیا جاتا ہے، اس سے ایٹم بم بھی بنایا جا سکتا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب سلمی خلیلزاد کا کہنا ہے کہ اگر طالبان افغان امن عمل کو مسترد کرتے ہیں تو بائیڈن انتظامیہ افغان عوام کے ساتھ کڑی ہوگی۔ سلمی خلیلزاد کا تاشکند، دوحہ، کابل اور دوشنبے کا دورہ مکمل کرنے کے بعد سلسلہ وار ٹویٹس میں کہنا تھا کہ اگر طالبان امن کا انتخاب نہیں کرتے تو امریکہ ان افغانوں کے ساتھ ہوگا جو ملک کو متحد رکھنا چاہتے ہیں۔ اسد وزیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب سلمی خلیلزاد کا کہنا ہے کہ افغانستان کا سیاسی طور پر متحد رہنا لازمی ہے۔ ظلم خلیل کا مزید کہنا تھا کہ بین الاقوامی اتفاق رائے صرف امن تک محدود نہیں ہے، دنیا افغانستان کے ساتھ اس مرحلے پر بھی تعاون جاری رکھے گی۔ افغان امن عمل کے لیے تعینات امریکی خصوصی نمائندے کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے کہ جب یورپی یونین اور نیٹو کے ساتھ ساتھ فرانس، جرمنی، اٹلی، ناروے، برطانیہ اور امریکہ کے سفارتکار طالبان کو موسم گرما میں کیے جانے والے حملوں کو بند کرنے اور مذاکرات کی میز پر واپس لانے سے متعلق خبردار کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جرمنی کی وزارت داخلہ کی جانب سے جمعے کو جاری مشترکہ بیان میں افغانستان میں طاقت کے ذریعے حکومت کے قیام کی مخالفت کی گئی ہے، جس سے خطے کے امن کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف طالبان کے سیاسی دفتر کے نائب سربراہ شیر محمد عباس نے ان سفارتکاروں کے ساتھ ویڈیو کے ذریعے کی جانے والی گفتگو میں طالبان کی انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق سے متعلق پالیسیوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ طالبان کے دوحہ میں تعینات ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم نے سفارتکاروں کو افغانستان میں مغربی سفارتکاروں، صحافیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی حفاظت کی ضمانت دی۔ دوسری طرف افغان سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ دو دن کے دوران 7 صوبوں میں طالبان کے خلاف کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ وزارت دفاع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران طالبان نے 20 صوبوں اور 69 اضلاع میں سے 123 حملے کیے ہیں۔ علاوہ ازیں گزشتہ روز امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ اگر افغانستان نے مستقبل کی کوئی بھی حکومت خواتین یا لڑکیوں کے حاصل کردہ حقوق واپس لیتی ہے تو اس کو بین الاقوامی برادری سے کوئی مدد حاصل نہیں ہوگی اور وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر رہ جائے گی۔ وزیر خارجہ نے افغانستان سے انخلا کے فیصلے کا یہ کہتے ہوئے دفاع کیا کہ امریکہ افغانستان میں 9/11 کے دہشت گرد حملے کے نتیجے میں اس کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے گیا تھا، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ افغانستان کی سرزمین سے دوبارہ ایسے حملوں کی منصوبہ بندی نہ ہو سکے۔ یہ حقیقت ہے کہ اسامہ بن لادن کو 10 سال پہلے کیفر کردار تک پہنچایا جا چکا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ امریکہ افغانستان سے اپنی فوجیں نکال رہا ہے لیکن اس سے تعلق ختم نہیں کر رہا ہے۔ افغانستان کے لیے بھرپور مدد جاری رکھی جائے گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے کابل کا ایک روزہ دورہ کیا ہے، جس میں انہوں نے افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں برطانوی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل نکولس پیٹرک کارٹر بھی موجود تھے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ پر امن افغانستان کا مطلب پر امن خطہ اور بالخصوص پر امن پاکستان ہے۔ آرمی چیف نے پاکستان کے اس عزم کو دہرایا کہ ہم افغان قیادت میں افغانستان میں امن کے خواہاں ہیں۔ آرمی چیف نے افغان قومی مفاہمتی کاؤنسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ سے بھی ملاقات کی ہے۔ اس دورے میں ان کے ساتھ پاکستانی خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نیٹو کے مشرقی یورپی ملکوں کے سربراہ اجلاس میں ویڈیو لنک پر شرکت کریں گے۔ یہ اجلاس آج رومانیہ کے دارالحکومت بخارس میں ہو رہا ہے، جس میں یوکرین اور بحر اسود کے خطے میں سلامتی کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ نیٹو میں شامل مشرقی یورپ کی ریاستوں کا گروپ بخارس 9 کہلاتا ہے۔ اس کے سربراہ اجلاس کی میزبانی مشترکہ طور پر رومانیہ کے صدر کلاس لوانز اور پولینڈ کے صدر آندری ڈوڑا کریں گے، اور اس کا مقصد خطے کے ملکوں کی سلامتی پر رابطے کرنا ہے۔ صدر لوانز نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ وہ آج اپنی میزبانی میں منعقد ہونے والے بخارس 9 کے سربراہ اجلاس میں صدر بائیڈن کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور امریکہ میں سائبر حملے کا نشانہ بننے والی تیل کی پائپ لائن کا نظام بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ امریکی حکومت کے اہلکار اس سلسلے میں کلونیل پائپ لائن کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ سائبر حملے کے بعد کمپنی کو گنجان آباد مشرقی ریاستوں کے لیے پائپ لائن کے نظام کو بند کرنا پڑا۔ یہ حملہ سنگین سائبر حملوں میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد امریکی قانون سازوں کی جانب سے مطالبہ سامنے آیا ہے کہ ملک میں توانائی کے اہم انفراسٹرکچر کو ہیکر سے بچانے کے لیے سائبر سیکیورٹی کو سخت کیا جائے۔ وزیر تجارت جینا ریمونڈو نے کہا ہے کہ حکومت تیل کی فراہمی میں رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کلونیل کی مدد کر رہی ہے تاکہ وہ جلد از جلد سپلائی بحال کر سکے۔ اس کمپنی کا نظام ٹیکسس سے نیو جرزی تک 5,500 میل طویل تیل کی پائپ لائنوں پر مشتمل ہے۔ یروشلم میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں کے بعد کم از کم 80 فلسطینی ہسپتال میں داخل کیے گئے۔ طبی عملے کے مطابق ان افراد کو تصادم کے بعد ہسپتال لایا گیا۔ اسرائیلی پولیس نے کہا کہ فلسطینی مظاہرین نے مسجد اقصی کے احاطے سے سڑک پر پتھراؤ کیا۔ جواب میں پولیس نے آنسو گیس اور سن کر دینے والی گیس کے شیل پھینکے۔ فلسطینیوں نے کہا کہ سن کرنے والی گیس کے شیل مسجد کے احاطے میں فائر کیے گئے۔ مشرقی یروشلم کا پرانا حصہ اور مقدس مقام اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تصادم کا مرکز ہے۔ امریکہ، یورپی یونین، مسیحوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یروشلم میں کشیدگی بڑھنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور فریقین سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ اس سے پہلے کی تفصیلات گیتی آرا انیس کی رپورٹ میں پیش ہے۔
رمضان کے دوران یروشلم، جسے مسلمان القدس کہتے ہیں، مغربی کنارے میں جاری کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ فلسطینی خاندانوں کی ان علاقوں سے بے دخلی ہے جس کے دعوے دار یہودی آبادکار ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق مسجد اقصی کے احاطے میں جمعے کی شام کو ہونے والی جھڑپوں میں اسرائیلی فورسز نے فلسطینیوں پر ربڑ کی گولیاں اور آنسو گیس کے گولے فائر کیے، جبکہ فلسطینیوں نے اسرائیلی پولیس پر پتھراؤ کیا۔ مشرقی یروشلم کے علاقے شیخ جراح میں رات کے اوقات میں جھڑپیں جاری ہیں، جہاں متعدد فلسطینی خاندانوں کو طویل مدت سے جاری عدالتی کیس کے سبب اپنے گھر خالی کرنے پڑیں گے۔ فلسطین کے ہلال احمر ایمبولینس سروس کا کہنا ہے کہ 108 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جن کی اکثریت کو ربڑ کی گولیاں لگی تھیں۔ دوسری طرف پولیس کی خاتون ترجمان کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی طرف سے پولیس پر پتھراؤ، آتش اشیاء اور دیگر چیزیں پھینکی گئیں، جس کی وجہ سے زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کو اسپتال منتقل کرنا پڑا۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پولیس اہلکاروں کے خلاف پرتشدد کاروائیاں کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ فلسطینی یروشلم کو بیت المقدس کہتے ہیں اور یہ شہر مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس شہر ہے۔ اسرائیل کی سپریم کورٹ شیخ جراح سے بے دخل کیے جانے والے فلسطینیوں سے متعلق کیس کی سماعت پیر کو کرے گی۔ اس دن اسرائیل 1967 کی مشرق وسطی کی جنگ کے بعد مشرقی یروشلم حاصل کرنے کی یاد میں یروشلم ڈے مناتا ہے۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فلسطینی عام شہریوں میں زمین کے تنازع کو قومی مسئلہ بنا رہے ہیں تاکہ یروشلم میں تشدد کو ہوا دی جائے۔ تاہم فلسطینیوں کی طرف سے اس الزام کو رد کیا گیا ہے۔ اس موقع پر امریکہ اور اقوام متحدہ کی طرف سے کشیدگی میں کمی کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ یورپی یونین اور اردن کی طرف سے فلسطینی خاندانوں کی ان علاقوں سے ممکنہ بے دخلی سے متعلق خبردار کیا۔ پولیس کی طرف سے بے دخل کیے جانے والے فلسطینیوں کے گھروں کے قریب مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن استعمال کیے گئے۔ مسجد اقصی کے منتظمین کی طرف سے لاؤڈ سپیکر سے پولیس کو مظاہرین پر آنسو گیس کے گولے فائر کرنے سے فوری طور پر منع کیا گیا اور نوجوانوں کو تحمل اور خاموش رہنے کی تلقین کی گئی۔ فلسطینی صدر محمود عباس کی طرف سے ان جھڑپوں کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہراتے ہوئے اقوام متحدہ سے فوری طور پر اس واقعے سے متعلق اجلاس بلانے کا کہا گیا ہے۔ علاوہ ازیں مغربی کنارے میں بھی تشدد میں اضافہ ہوا ہے، جہاں پولیس کے مطابق 2 فلسطینی مسلح افراد ہلاک اور 1 زخمی اس وقت ہوا جب ان کی طرف سے اسرائیلی چوکی پر فائرنگ کی گئی۔ اس واقعے کے بعد اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ مغربی کنارے میں اضافی اہلکار بھیج رہے ہیں۔
عرب ریاستوں نے یروشلم میں تشدد کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ مذمت کرنے والوں میں سوڈان، مراکش، بحرین اور متحدہ عرب امارات، یعنی وہ چاروں ملک بھی شامل ہیں جو گزشتہ سال اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے پر رضامند ہوئے تھے۔ عرب امارات نے اسرائیلی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ مقدس مقام پر تشدد کم کرنے کی ذمہ داری لیں۔ بحرین نے کہا کہ اسرائیلی حکومت یروشلم کے شہریوں کو مشتعل کرنے والوں کو روکے۔ مراکش کے شاہ محمد چہارم نے تشدد پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ حقوق کی خلاف ورزیوں سے کشیدگی بڑھے گی۔ سعودی وزارت خارجہ نے یروشلم میں فلسطینیوں کو کے گھروں سے نکالنے کے اسرائیلی منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے 1967 کی سرحدوں کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یروشلم میں مسلمان اور مسیحوں کے مقدس مقامات کے نگہبان اردن نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ مسجد اقصی کے نمازیوں پر حملے بند کرے اور عربوں کے حقوق کا تحفظ کرنے والے عالمی قانون کا احترام کیا جائے۔ اس نے کہا کہ وہ عالمی دباؤ میں اضافہ کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کہتے ہیں کہ ان کا ملک عبادت کے حق کا تحفظ کرتا ہے اور اس احاطے میں ہنگامہ برداشت نہیں کرے گا جس میں مسجد اقصی اور حرم الشریف واقع ہیں۔ عراق کے شہر عراق کے شہر کربلا میں سیاسی کارکن کی ہلاکت کے بعد احتجاج کیا گیا. ایہاب وزنی کو ہفتے کی شب نامعلوم افراد نے ان کے گھر کے باہر گولی مار کر قتل کر دیا. وہ اکتوبر 2019 میں حکومت کے خلاف پھوٹ پڑنے والے مظاہروں میں سرگرم تھے. ان کی موت کے بعد کربلا میں اتوار کو احتجاج کیا گیا, جس کے دوران مظاہرین نے سڑکوں اور پلوں کو ٹائر جلا کر بند کر دیا. بعد میں درجنوں مظاہرین ایرانی قونصل خانے کے باہر جمع ہوئے, عمارت کے باہر ٹائر جلائے اور اندر پارک کیے گئے ٹرالرز کو بھی آگ لگا دی. ایران کے ساتھ ایسے میں جب بالواسطہ جوہری مذاکرات کا نیا دور پھر سے شروع ہونے والا ہے, بائیڈن انتظامیہ نے اشارہ دیا ہے کہ ایران کو اس بات کی توقع نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ اسے نئی مراد دے گا. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ سدرا ڈار.
انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے جمعرات کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ جو مراد دی جا سکتی ہیں انہیں واضح کیا جا چکا ہے. یہ مراد اس لیے دی جا سکتی ہیں تاکہ 2015 کے سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے جوہری معاہدے پر دوبارہ بات چیت ہو سکے, جسے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں الگ ہونے کا اعلان کیا تھا. اہلکار نے کہا کہ مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار اب ایران پر ہے, جسے سیاسی فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے دی گئی مراد قبول ہے اور وہ معاہدے پر عمل درآمد کی طرف لوٹ آئے گا. اہلکار نے نامہ نگاروں سے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے منعقدہ کانفرنس کال پر گفتگو کی, ایسے میں جب ویانا میں مذاکرات دوبارہ جاری تھے. عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی, جس کا مقصد بند کمرے کے مذاکرات کے چوتھے دور کے بارے میں امریکی موقف بیان کرنا تھا. اجلاس میں شریک وفود امریکی اور ایرانی وفد کے لیے پیغام رسانی کا کام کر رہے ہیں. یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے دورہ یوکرین کے دوران شکوہ کیا کہ ایران اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے. یوکرین کے شہر کیو میں این بی سی نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں بلنکن نے کہا کہ جس بات کا ہمیں علم نہیں وہ یہ کہ آیا نیوکلیئر سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد کے معاملے پر ایران ضروری فیصلہ کرنے پر تیار بھی ہے. بقول ان کے, بدقسمتی سے ایران اپنے پروگرام کے خطرناک جز کی جانب بڑھ رہا ہے, جس کے بارے میں جوہری معاہدے میں اس پر ممانعت لاگو کی گئی تھی. اب فیصلہ یہ ہونا ہے آیا وہ ضروری اقدام لینے پر تیار ہے یا نہیں. ایران نے اب تک اس بات کا عندیہ نہیں دیا کہ وہ سابق امریکی صدر ٹرمپ کی لگائی گئی پابندیاں اٹھائے جانے سے کسی کم سطح پر تیار ہوگا, اور وہ ان تجاویز کا مذاق اڑاتا رہا ہے کہ وہ معاہدے کی خلاف ورزی کی جانب بڑھ سکتا ہے. حالیہ ہفتوں کے دوران ایرانی عہدیداروں نے کہا ہے کہ امریکہ نے قابل قدر مراد کی پیشکش کی ہے, لیکن یہ پابندیوں میں نرمی کے لیے ناکافی ہے. تاہم انہوں نے یہ بات نہیں بتائی کہ بدلے میں ایران کیا کچھ دے سکتا ہے. انتظامیہ کے اہلکار نے کہا کہ امریکہ نیوکلیئر معاہدے کی واضح شرائط پر دھیان مبذول کیے ہوئے ہے, جسے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کا نام دیا جاتا ہے, جس سمجھوتے پر اوباما انتظامیہ کے دور میں مذاکرات ہوئے تھے, لیکن تبھی ایسا ہوگا جب ایران خود بھی تیار ہو. اہلکار نے کہا کہ امریکہ اس معاہدے میں کی گئی باتوں کے علاوہ زیادہ مراعات نہیں دے گا تاکہ معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. سال 2015 کے نیوکلیئر معاہدے کے تحت ایٹمی پروگرام ترک کرنے کے بدلے ایران کو پابندیوں میں نرمی کی صورت میں کئی آسانیاں فراہم کی گئیں. صدر ٹرمپ نے بعد ازاں امریکی پابندیوں کو وسیع کرنے کے بعد تعزیرات پھر سے لاگو کر دیں, جس کے نتیجے میں پچھلی نرمی کا معاملہ ختم ہوا. ایران نے اس کا جواب یورینیم کی افزودگی کو اس حد کو پار کر کے کیا جس پر معاہدے میں اتفاق کیا تھا. ایران نے ساتھ ہی بہتر کارکردگی والے سینٹریفیوجز لگائے اور دیگر قابل اعتراض اقدامات کیے, جیسے کہ بھاری پانی کی پیداوار میں اضافہ کرنا. ویانا میں بات چیت کے گزشتہ ادوار کے دوران انتظامیہ نے بتایا تھا کہ ایران کو کی جانے والی پیشکش میں لچک ہو سکتی ہے, جس میں معاہدے کے متن کے آگے بڑھ کر غیر جوہری معاملات میں پابندیوں میں نرمی شامل ہے.
چین نے کہا ہے کہ سنکیانگ پر اقوام متحدہ کی تقریب تنظیم کے لیے توہین آمیز ہے. اقوام متحدہ سنکیانگ میں ویغور مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں پر مظالم اجاگر کرنے کے لیے ورچوئل تقریب منعقد کرے گی, جس کا اہتمام امریکہ، برطانیہ اور جرمنی کر رہے ہیں. چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ہوا چن جنگ نے پیر کے روز کہا کہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کو اس طرح استعمال کرنا تنظیم کے لیے اہانت کا باعث ہے. چین نے اقوام متحدہ کے رکن ملکوں پر زور دیا کہ وہ اس ایونٹ میں شرکت نہ کریں. اور آئیے اب پیش کرتے ہیں کرونا وائرس کی خبریں اور دنیا بھر سے اعداد و شمار اور رپورٹیں. پاکستان کے صدر ڈاکٹر الوی نے ملک میں 8 روزہ جزوی لاک ڈاؤن کے دوران لوگوں کو گھروں میں رہنے کی اپیل کی ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں صدر پاکستان نے کہا کہ پاکستان میں کیسز اس طرح نہیں بڑھے جیسا کہ ہمارے ہمسایہ ملکوں میں صورتحال ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اوسطاً اب 4,000 یومیہ کیس رپورٹ ہو رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اب بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صدر الوی کا کہنا تھا کہ رمضان اور عید کے موقع پر احتیاط کریں اور حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایس او پیز پر سختی سے عمل کریں۔ پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے مزید خبروں کی تفصیل سمن خان کی رپورٹ میں سنیے۔
وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ پاکستان میں کرونا ویکسین پروسیس ہونے کے بعد ماہانہ 30 لاکھ ویکسین کی خوراکیں پاکستان کے اندر تیار ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دوسری جانب پاکستان میں بیرون ممالک سے ویکسین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور کووکس پروگرام کے تحت پاکستان کو ایسٹرازینیکا ویکسین کی 12 لاکھ خوراکوں کی پہلی کھیپ موصول ہو گئی ہے۔ وائس آف امریکہ سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ NIH میں پلانٹ گزشتہ ماہ ہی قائم کیا گیا ہے اور اب وہاں ویکسین کی تیاری کے حوالے سے مختلف ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امکان ہے کہ مئی کے آخر میں ویکسین کی باقاعدہ پیداوار کا آغاز ہو جائے گا، جس کے بعد چین کی تیار کردہ ویکسین پاکستان میں ہی تیار ہونے لگے گی اور پاکستان کو ماہانہ 30 لاکھ خوراکیں صرف NIH میں قائم کردہ اس پلانٹ سے دستیاب ہوں گی۔ متحدہ عرب امارات کی ایمیریٹس ایئر لائن نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھارت میں کرونا متاثرین کی مدد کے لیے دنیا کے مختلف ممالک سے براستہ دبئی بھارت بھیجوانے والے سامان کی مفت ترسیل کرے گی۔ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری کیے گئے بیان میں ایمیریٹس ایئر لائن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دبئی سے بھارت کے درمیان ایک طرح سے ایئر بریج بنایا جائے گا، جس کے ذریعے مختلف ممالک سے بھارت کے لیے پہنچنے والے ضروری طبی سامان کی مفت ترسیل کی جائے گی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی انتظامیہ نے جموں و کشمیر میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر کرفیو میں 17 مئی تک توسیع کر دی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ تمام 20 اضلاع میں سخت پابندیاں نافذ کی جائیں گی، جبکہ صرف ضروری اشیاء کی دکانیں کھولنے کی اجازت ہوگی۔ جموں و کشمیر میں وائرس کے فعال کیسز کی تعداد 46,000 تک جا پہنچی ہے۔ پابندیوں کے دوران شادی کی تقریبات میں 25 افراد ہی شریک ہو سکیں گے۔ بھارت میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کی شدت برقرار ہے، جبکہ اتوار کو ملک میں مزید 4,000 سے زائد اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ بھارت میں مہلک وائرس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 2,42,000 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ مزید 4,03,738 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے نئی دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے لاک ڈاؤن میں مزید ایک ہفتے کی توسیع کر دی ہے۔ لاک ڈاؤن کے نئے احکامات کے تحت نئی دہلی میں میٹرو سروسز بھی معطل رہیں گی۔ اب دہلی میں 17 مئی تک لاک ڈاؤن نافذ رہے گا۔ نئی دہلی میں وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 35% سے کم ہو کر 23% ہو گئی ہے، تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اب بھی یہ بہت زیادہ ہے۔ البتہ ملک گیر لاک ڈاؤن کے لیے وفاقی حکومت پر اپوزیشن جماعتوں اور طبی ماہرین کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسلا ونڈرلین نے تصدیق کی ہے کہ یورپی یونین نے امریکی دوا ساز کمپنی فائزر کی تیار کردہ کرونا ویکسین کی 1,80,00,000 خوراکوں کی فراہمی کا معاہدہ کر لیا ہے۔ یورپی یونین فائزر کی تیار کردہ ویکسین کی 60,00,000 خوراکیں پہلے ہی حاصل کر چکا ہے۔ ارسلا ونڈرلین نے ہفتے کو پرتگال میں یورپی یونین سمٹ کے بعد ٹویٹ کی کہ ویکسین کے نئے معاہدوں سے نہ صرف رکن ممالک کی ضروریات پوری ہو سکیں گی، بلکہ یونین سے باہر کم آمدنی والے ممالک کو یہ برآمد بھی کی جا سکیں گی۔
اور بائیڈن انتظامیہ نے کہا ہے کہ ویکسینیشن کی وجہ سے امریکہ محفوظ سے محفوظ تر اور معمول کی زندگی سے قریب ہو رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے کرونا وائرس رسپانس کوآرڈینیٹر جیفری زینٹ نے سی این این سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے پاس تمام شہریوں کے لیے کافی ویکسین موجود ہے۔ امریکہ میں ویکسین لگوانے کی یومیہ تعداد 21 لاکھ تک گھٹ گئی ہے، جو گزشتہ ماہ کے مقابلے میں 40% کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں 14,90,00,000 یعنی 18 سال سے زیادہ کے 58% افراد کو ویکسین کی کم از کم ایک خوراک دی جا چکی ہے۔ صدر بائیڈن اس شرح کو 4 جولائی کے یوم آزادی تک 70% تک دیکھنا چاہتے ہیں۔ زینت نے کہا کہ سب لوگ پابندیوں سے بیزار ہو چکے ہیں اور ماسک پہننا تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے تمام امریکیوں پر زور دیا کہ اگر انہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی تو اب لگوائیں، محتاط رہیں اور ہجوم میں جائیں تو ماسک پہنیں۔ امریکہ میں 11,26,00,000 افراد کی مکمل ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ رائےعامہ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 20% شہری ویکسین لگوانے کا ارادہ نہیں رکھتے، جن کی اکثریت سابق صدر کی حامی ہے۔ وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر اینتھنی فاؤجی نے ABC کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ویکسینیشن کے بہتر اعداد و شمار کی ایک وجہ بہتر انتظام کی وجہ سے ویکسین لگوانے میں آسانی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیملی ڈاکٹرز، مذہبی رہنماؤں اور کھلاڑیوں کو چاہیے کہ عوام کو ویکسین لگوانے کی طرف راغب کریں۔ اس وقت بھی امریکہ میں کرونا وائرس کے یومیہ 43,000 نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق امریکہ میں وبا شروع ہونے کے بعد سے 3.25 کروڑ افراد وائرس میں مبتلا ہوئے، جبکہ 6.25 لاکھ سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی ایسی صورتیں سامنے آ سکتی ہیں کہ جن پر ویکسینز اثر نہ کرے۔ ایک غیر معمولی لیکن متوقع پیش رفت کے مطابق مختصر تعداد میں ایسے لوگوں کو کرونا وائرس لاحق ہوا ہے جنہیں ویکسینیشن دی جا چکی تھی۔ جان ہاپکنز سینٹر فار ہیلتھ کی سینئر اسکالر گیب کی گرونوال کا کہنا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی 100% نہیں، یہ ممکن ہے کہ کووڈ کی ایسی صورتیں ظاہر ہوں جن کے خلاف ویکسین مؤثر نہ ہو، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایسے کیسز پر تحقیق کی جائے۔ دنیا میں کووڈ کی نئی صورتیں مسلسل سامنے آ رہی ہیں اور سائنسدانوں کو خدشہ ہے کہ یہ زیادہ سنگین مسئلے کی علامات ہو سکتی ہیں۔ امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پروینشن کے مطابق 26 اپریل تک جن 9.5 کروڑ افراد کی مکمل ویکسینیشن ہو چکی تھی، ان میں 9,245 افراد پھر بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے۔ یہ 1% کا بھی 1/100 سے کم ہے، لیکن CDC کا کہنا ہے کہ رپورٹ ہونے والی تعداد کم ہے جبکہ حقیقی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ ادھر امریکہ میں وبا کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور بہت سی ماؤں اور بچوں کا مدرس ڈے پر جذباتی ملاپ ہوا۔ یہ دوسرا سال ہے کہ وبا کے دوران مدرس ڈے کا موقع آیا۔ گزشتہ سال بیشتر لوگوں نے ملنے سے گریز کیا تھا تاکہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اس سال ویکسینیشن کے بعد ملک بھر میں لوگوں نے اپنی ماؤں کے پاس جا کر خوشی خوشی یہ دن منایا۔ ملک میں ویکسین لگوانے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے 1.5 سال میں پہلی بار اپنے بزرگوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر نرسنگ ہومس اور دوسرے رہائشی مراکز نے بھی والدین اور بچوں کی محفوظ ملاقاتوں کا انتظام کیا، اور والدین کو واپسی پر قرنطینہ ہونے کی شرط کے بغیر بچوں کے ساتھ ڈنر کے لیے جانے کی اجازت بھی دے دی۔ اور پاکستان، بھارت اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے بعد آئیے کچھ اور خبریں پیش کریں۔ گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی غیر محفوظ کشتیوں میں سوار 1,200 سے زیادہ پناہ گزین 12 گھنٹے سفر کے بعد اٹلی کے ایک چھوٹے جزیرے پر پہنچ گئے۔ اطالوی خبرساں اداروں کے مطابق کوسٹ گارڈز اور کسٹم پولیس نے اتوار کے روز ان کشتیوں کو بحیرہ روم میں ساحل سے چند کلومیٹر دور دیکھنے کے بعد لیمپڈوسا جزیرے تک ان کی رہنمائی کی۔ سسلی کے ایک اخبار نے خبر دی کہ یہ لوگ لکڑی یا دھات کی کشتیوں پر سوار تھے۔ پناہ گزینوں میں بڑی تعداد مردوں پر مشتمل ہے اور ان میں سے کچھ کا تعلق تیونیسر بنگلہ دیش سے ہے۔ گزشتہ سال موسم بہار میں جب موسم عموماً بہتر ہوتا ہے، لیبیا سے انسانی اسمگلروں نے کئی ایسی کشتیوں میں پناہ گزینوں کو روانہ کیا جو سمندر کے سفر کے قابل نہیں تھیں۔ اٹلی کے دائیں بازو کے رہنما مایو سلوینی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پناہ گزینوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر اجلاس طلب کرے۔ برطانوی شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ کیٹ مڈلٹن نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کر دیا ہے۔ اس چینل کے ذریعے وہ مداحوں کو اپنی روزمرہ مصروفیات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ ڈیوک اینڈ ڈچس آف کیمبرج کے نام سے بنائے گئے چینل پر ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل کے نام سے پہلی ویڈیو پوسٹ کی گئی، جس میں جوڑے کو خوشگوار ماحول میں دیکھا جا سکتا ہے۔ 25 سیکنڈز کے اس ویڈیو میں شاہی جوڑے کے فلاحی کاموں اور خیر سگالی کے دوروں کے دوران بنائی گئی ویڈیوز شامل ہیں، جس میں ان کے دورہ پاکستان کے دوران شلوار قمیض میں ملبوس تصویریں بھی شامل کی گئیں۔ مداحوں نے شاہی جوڑے کے یوٹیوب چینل پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ویڈیو کو اب تک 2 ملین سے زائد دفعہ دیکھا جا چکا ہے۔ شاہی امور پر نظر رکھنے والی کیٹ نکل نے تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ شاہی جوڑے کا یوٹیوب اہم چینل اس لیے ہے کیونکہ وہ سوشل میڈیا پر آنے کے لیے اب تیار ہیں۔ ان کے مطابق الیکٹرانک میڈیا شاہی مصروفیات کی کوریج کے لیے شاہی خاندان کی جانب سے جاری کی گئی معلومات پر انحصار کرتا ہے، لہٰذا یہ اہم ہے۔ اس موقع پر انہوں نے سوشل میڈیا پر آنے کا فیصلہ کیا۔ نکل کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران شاہی خاندان نے مختلف انداز میں کام کیا۔ شاہی جوڑے کے سوشل میڈیا پر متحرک ہونے کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر ہونے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عوام کی رسائی میں ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں اسے فوری طور پر میڈیا پر دکھانے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ اور چین کے خلائی مشن میں استعمال کے بعد بے قابو ہو کر زمین کی جانب آنے والے راکٹ کا ملبہ مالدیپ کے قریب بحر ہند میں گر گیا ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق راکٹ کا کچھ حصہ اتوار کو زمین کی فضا میں داخل ہوا تھا۔ یہ بھی قیاس کیا جا رہا تھا کہ راکٹ کے ٹکڑے کرہ ارض کے کسی خشک حصے پر آ گریں گے، اور اگر ایسا ہوا تو انسان اور ماحول دونوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوگا۔ لانگ مارچ B5 نامی راکٹ کا زیادہ تر حصہ زمین کی فضا میں واپسی پر تباہ ہو گیا تھا۔ ماہرین کو اس بارے میں غیر یقینی صورتحال کا سامنا تھا کہ زمین پر واپس آتے ہوئے راکٹ کے ٹکڑے کس مقام پر گریں گے اور ان کے گرنے کے کیا اثرات ہوں گے۔ ایرو اسپیس اور اسپیس ٹریک نامی امریکی ادارے راکٹ کی واپسی کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ چین کی وزارت خارجہ نے جمعے کے روز کہا تھا کہ راکٹ واپسی پر زمین کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس راکٹ کو چینی جزیرے ہنان سے 29 اپریل کو خلا کی طرف بھیجا گیا تھا۔ راکٹ میں چین کے مستقبل میں لانچ کیے جانے والے اسپیس اسٹیشن کا ماڈیول رکھا گیا تھا۔ چین نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ اپنے خلائی اسٹیشن کے قیام کے سلسلے میں 11 مشن بھیجے گا، اور یہ اس سلسلے کا پہلا مشن تھا۔ خبریں ختم ہوئیں لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
میڈیا ویو 972 KHz پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ بھارت میں ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس جس تیزی سے پھیل رہا ہے، تیسری لہر کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ایسے میں امریکہ میں مقیم بھارتی اپنے بیمار دوستوں اور رشتے داروں سے دور اور پریشان ہیں، اور تیزی سے آبائی وطن تک امداد پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں، جس میں پاکستانی بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ نیلوفر مغل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
انیل جوشی کے لیے ہر صبح انٹرنیٹ پر بھارت سے متعلق تازہ ترین خبریں دیکھنا افسردہ کرنے والا معمول ہے۔
In my own family,
میرے اور میرے کزنز کے خاندان میں دراصل 4 افراد کو کووڈ ہوا تھا۔ میرے بچپن کے ایک دوست کی اس وجہ سے موت واقع ہو گئی۔
حالیہ ہفتوں میں بھارت کے شہر حیدرآباد میں اشفاق سعید کے خاندان کے 7 افراد کو یہ وائرس لاحق ہوا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد ان سب کا انتقال ہو گیا ہے۔
صورتحال انتہائی خراب ہو رہی ہے۔ مجھے ہر روز کسی نہ کسی کے انتقال کے پیغامات ملتے رہتے ہیں، خاص طور پر اپنے اہل خانہ اور دوستوں سے۔
انیل جوشی کی کمپنی انٹیلا ایچ ایسی ٹیکنالوجی تیار کر رہی ہے، جس سے بھارت کے طبی پیشہ ور افراد فاصلے سے مریضوں کا جائزہ لے سکیں گے اور ان کی نگرانی کر سکیں گے۔ بھارت میں ان کے پاس 35 ملازمین کی ایک ٹیم ہے جو اس منصوبے کو آگے بڑھا رہی ہے، لیکن وائرس کی وجہ سے ان کا کام سست پڑ رہا ہے۔
In our own group,
ہمارے اپنے گروپ میں پچھلے 3 ہفتوں میں 4 افراد وائرس کا شکار ہوئے ہیں اور کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ سب سے پہلے ان کے والدین بیمار پڑ گئے تھے، اور ظاہر ہے کہ بھارت میں خاندان کے افراد ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ساتھ رہتے ہیں۔
انیل جوشی اور اشفاق سعید ان بہت سے لوگوں میں شامل ہیں جو بھارت کی درخواست کے بعد مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ہمیں وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے کچھ دوستوں نے ہم سے کچھ وینٹیلیٹر اور دیگر اشیاء کے احتیاط کی درخواست کی ہے۔
اگرچہ بیرونی ممالک سے سامان اکٹھا کرنے اور بھارت بھیجنے میں چیلنجز حائل ہیں، اشفاق سعید کہتے ہیں کہ رقم بھیجنے سے فوری مدد ملی ہے۔
پہلے آکسیجن یا ایک آکس سلنڈر 2000 بھارتی روپے میں آتا تھا۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے اب اس میں 20 سے 30 ہزار روپے تک کا اضافہ ہو چکا ہے، لہٰذا ہمیں فنڈز کا بندوبست کرنے کی ضرورت ہے۔
پوری ریاست ایلینوائے میں جنوبی ایشیائی کمیونٹی ان امدادی کوششوں میں شامل ہو رہی ہے۔ سجاد بھٹی کا تعلق پاکستان سے ہے۔ وہ شکاگو کے مضافاتی علاقے نیپرویل میں ایک ریسٹورانٹ چلاتے ہیں، اور امریکہ میں کووڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پیدا ہونے والی مالی مشکلات سے بمشکل ہی بچے ہیں۔ اگرچہ پاکستان میں ان کا اپنا خاندان صحت مند ہے اور اب تک اس وائرس سے محفوظ ہے، لیکن ان کا دل بھارت میں لوگوں کے لیے دکھتا ہے۔
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو، وہ پورے ہندوستان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اس لیے ہم اپنی مسجدوں میں، گرجا گھروں میں، ہر جگہ بھارت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔
اگرچہ ان کا کاروبار ابھی بحال نہیں ہوا ہے، سجاد بھٹی اشفاق سعید کے ساتھ مل کر بھارت میں طبی سامان خریدنے کے لیے تقریباً $10,000 اکٹھا کرنے میں مدد کر رہے ہیں، اور اسے دو ملکوں کے لوگوں کے مابین خیر سگالی کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔
بھارت میں کوئی بھی ہو، وہ بھی بھائی ہیں، یہ سب سے بڑا موقع ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ایک پل تعمیر کرنے جا رہے ہیں اور اس سے حالات پرسکون ہو جائیں گے۔
بھارت کی مدد کے لیے اس طرح آگے بڑھنے کی ضرورت ہے جہاں COVID-19 مہلک ثابت ہو رہی ہے۔ کین فراباخ کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔
اور دوا ساز کمپنی فائزر کی بنائی گئی کرونا ویکسین کے بچوں کے لیے استعمال کی امریکہ میں اجازت جلد متوقع ہے، جس کے بعد یہ ویکسینیشن 12 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کو بھی دی جا سکے گی۔ لائف 360 میں صباح شاہ خان سے جانتے ہیں کہ بچے ویکسین کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں اور ڈاکٹر اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ رپورٹ پیش ہے۔
میگن سافٹ بال کھیلتی ہیں، وہ 8ویں کی طالبہ ہیں اور بہت خوش ہیں کہ ان کی عمر کے یعنی 12 سے 15 سال کے بچوں کے لیے ویکسین منظور ہونے کے قریب ہے۔
امید ہے کہ میری عمر اور مجھ سے چھوٹے بڑوں سبھی کو ویکسین مل سکے گی، یہ امید کی کرن ہو سکتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میری عمر کے بہت سے لوگوں کو COVID-19 کی وبا کی وجہ سے خاص طور سے زیادہ ذہنی دباؤ کا سامنا رہا ہے، اور عام طور پر لاک ڈاؤن اور میل جول نہ ہونے کا بھی مجھ پر اثر پڑا ہے، تو میں جانتی ہوں کہ COVID-19 ویکسین اس سب کا خاتمہ کر سکتی ہے، اسی لیے میں بہت پرجوش ہوں۔
امریکہ میں خوراک اور ادویات کے ادارے FDA کی جانب سے 12 سال اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے فائزر کی کووڈ ویکسین کی جلد منظوری کی توقع ہے۔ ماہر اطفال برائن کورنرش کے کلینک نے آج ہی ویکسین دینے کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رجسٹر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مڈل اسکول کی عمر کے بچوں سے زیادہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی بہت زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی۔
Kids these age tend to go to sleepovers.
اس عمر کے بچوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں جانے، وہاں ٹھہرنے اور دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ بلوغت کی عمر میں پہنچنے والے بچے اکثر قواعد کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ اکثر اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ انہیں ایک سے دوسرے بچے کو بیماری لگنے سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر یہ اہم ہے۔
ڈائن واکر کے خاندان میں میگن کے علاوہ سبھی کو ویکسین لگ چکی ہے۔
However, our 13-year-old is not vaccinated.
تاہم ہماری 13 سالہ بچی کو ابھی ویکسین نہیں ملی۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے بھی ویکسین ملے تاکہ اس میں قوت مدافعت پیدا ہو سکے اور وہ بھی معمول کی زندگی گزار سکے اور سافٹ بال کھیل سکے۔
ڈاکٹر کورنرش کہتے ہیں ایسے والدین بھی ہیں جن کو پرواہ نہیں، اور وہ والدین بھی جو ان سے ہر روز اپنے بچوں کی ویکسین کے لیے پوچھتے ہیں۔ تاہم ڈاکٹر کورنرش کے مطابق اس وبا سے شدید بیماری کا زیادہ خطرہ 12 سال سے کم عمر بچوں کو ہے، کیونکہ 5 سے 12 سال کی عمر کے بچوں میں کووڈ سے جسم کے مختلف حصوں میں ورم پیدا ہونے والے مرض ملٹا انفلیمیٹری سنڈروم کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔
میں نے کسی 12 سے 15 سال کی عمر کے بچے کو بیماری کی شدید علامات کے ساتھ نہیں دیکھا، یہ ہوتا ضرور ہے۔ ہاں، میں ان کی زندگیوں پر کووڈ کے اثرات کے حوالے سے زیادہ پریشان ہوں۔
پیٹر پٹس امریکی وفاقی محکمے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے اسسٹنٹ کمشنر رہ چکے ہیں۔
یہ اہم ہے کیونکہ نیا تعلیمی سال شروع کرنے سے پہلے ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ طلبہ کو ویکسین لگ چکی ہو۔ ہمیں اجتماعی مدافعت حاصل کرنے کے لیے بھی بچوں کو ٹیکے لگانا ضروری ہے۔
فائزر کے مطابق 12 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کے ٹرائلز میں ان کی ویکسین نے 100% افادیت دکھائی ہے، یعنی ویکسین لینے والے کسی بچے کو بھی COVID-19 نہیں ہوا، جبکہ موڈرنا نے اس عمر کے بچوں کے لیے اپنی کووڈ ویکسین کے ٹرائلز ختم کیے ہیں اور اب ڈیٹا FDA کو بھیجا جائے گا۔
میں اپنے دوستوں سے ویکسین کے بارے میں بات کرتی ہوں تو انہیں اس کا پتہ ہے۔ میں ان سے کہتی ہوں کہ جب یہ ہماری عمر کے لوگوں کے لیے دستیاب ہو جائے تو وہ ویکسین ضرور لیں، کیونکہ اس سے دوسرے دیکھ سکیں گے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔
پیٹر پٹس کہتے ہیں اسکول بچوں کو ویکسینیٹ کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کیونکہ والدین اسکولز پر اعتماد کرتے ہیں۔ ادھر موڈرنا اور فائزر کا کہنا ہے کہ وہ 11 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے بھی اپنی ویکسینز کی دستیابی 2022 سے پہلے یقینی بنائیں گے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئرفیکس، ورجینیا۔
میڈیم ویو 972 kHz پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
ویانا میں ایران نیوکلیئر سمجھوتے پر باہمی عمل درآمد دوبارہ شروع کرنے سے متعلق مذاکرات جاری ہیں۔ اس سمجھوتے کو باضابطہ معنوں میں مشترکہ جامع پلان آف ایکشن یا JCPOA کہا جاتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے تحت امریکہ نے 2018 میں اس سمجھوتے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ ایران پر تعزیرات کا دوبارہ نفاذ کر دیا گیا تھا اور نئی سخت تعزیرات بھی لگا دی گئی تھیں۔ اس کے بعد سے معاہدے کے تحت ایران نے خود اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کی اور JCPOA تعطل کا شکار ہو گیا۔ اب ایران اور امریکہ دونوں نے اس مشترکہ مقصد کا اظہار کیا ہے کہ وہ جے سی پی او اے کی شرائط پر باہمی طور پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے بارے میں حالیہ مذاکرات کی صدارت یورپی یونین کر رہا ہے اور اس میں ایران، برطانیہ، چین، فرانس، جرمنی اور روس شریک ہیں، جبکہ اس میں امریکہ کی بالواسطہ لیکن اہم شراکت بھی شامل ہے۔ ایک پریس بریفنگ میں محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے مذاکرات کو مثبت اور کاروباری نوعیت کا قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے لیکن ابھی طویل فاصلہ طے کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا درست ہوگا کہ ہم نے اندازے سے زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے۔ جے سی پی او اے کے مشترکہ کمیشن نے جو مذاکرات پر نظر رکھتا ہے، حال ہی میں ایک تیسرے ماہر ورکنگ گروپ کا اعلان کیا ہے جو مختلف اقدامات کی ممکنہ ترتیب پر نگاہ رکھے گا، جو جے سی پی او میں امریکہ کی ممکنہ واپسی اور اس پر مکمل اور مؤثر عمل درآمد کے لیے درکار ہے۔ دو دوسرے گروپ تعزیرات کو اٹھانے پر اور ایران کی جانب سے نیوکلیئر امور سے متعلق اس کے وعدوں پر پھر سے عمل درآمد کے معاملے پر توجہ دے رہے ہیں۔ ترجمان پرائس نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا اور اس جانب توجہ مبذول کرائی کہ امریکہ کے خصوصی ایلچی رابرٹ مولے امریکی وفد کی قیادت کر رہے ہیں جو معاہدے پر باہمی رد عمل کے لیے ان اقدامات سے متعلق ایران اور امریکہ کو لینے چاہیے۔ وہ اس سلسلے میں ٹھوس طریقہ کار کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مسٹر پرائس نے یہ واضح کیا کہ جیسا کہ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ اس وقت تک تعزیرات نہیں اٹھائے گا جب تک کہ ہم پر یہ عیاں نہ ہو جائے اور ہمیں اعتماد نہ ہو کہ ایران معاہدے پر پوری طرح عمل درآمد شروع کر دے گا اور اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ترک کر دے گا، اور یہ بھی کہ یورینیم کی افزودگی کی سطح کو اور اپنے ملک میں افزودگی کے دائرے کو کم کر دے گا۔ ترجمان پرائس نے کہا کہ عمل درآمد برائے عمل درآمد ہی وہ مقصد ہے جس پر ویانا میں فی الوقت مذاکراتی ٹیم توجہ دے رہی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی،
اور اس کے ساتھ ہی بیجر جیلانی کو بھی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔